فتنہ اور فساد کے اسباب کیا ہیں، ایک عظیم موضوع ہے قرآنی آیات کے اعتبار سے اور روایات کے اعتبار سے. جو فساد وجود میں آتے ہیں، جو فتنے وجود میں آتے ہیں، ان کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، کیوں کسی سوسائٹی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کیوں کسی سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتے ہیں. ایک عظیم موضوع ہے قرآن مجید میں، اس کی طرف آیتوں نے کافی واضح طور پر بیان کیا ہے اور ائمہ اطہار نے اس پر روشنی ڈالی ہے کہ کس طرح انسان اپنے کردار کو سنوارے تاکہ فساد اور فتنوں سے دور رہے. اکثر جھگڑے، فساد اور فتنے جو سماج میں پیدا ہوتے ہیں، اور یہ فساد اور فتنے شروع ہوتے ہیں گناہ سے اور ختم ہوتے ہیں اختلاف اور تفرقے پر. تو ہم اس پر موضوع اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آپ حضرات سے بھی ہم لوگ فیڈ بیک لیتے رہیں گے کس طریقے سے ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں. ایک وسیع موضوع ہے، اس کے لیے ایک مطالعے کی ضرورت تھی، ہم نے مختصر تیاری کی ہے. انشاءاللہ اگر آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ہمارا سفر جاری رہے گا. موضوع رہے گا سوسائٹی میں فتنہ اور فساد کے اسباب اور وجوہات. قرآن اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات اور احادیث کے سائے میں انشاءاللہ پروردگار عالم سے ہمیں توفیق ہو کہ ہم اس موضوع کو الیبوریٹ کر سکیں، پھیلا سکیں، اور خود سمجھ سکیں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، ماہ رمضان جس کا ہمیں انتظار تھا ماہ رجب سے، وہ مہینہ آ چکا ہے اور ماہ رمضان کی تیاری کے لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری رمضان شروع ہونے کے بعد نہیں بلکہ ماہ رجب سے ہونی چاہیے، کہ ماہ رجب سے انسان مستحب روزے اور مستحب عبادتوں کے ذریعے ماہ رمضان کے لیے تیاری کرے. جیسے بزرگ علماء نے کہا ہے کہ مہمان بن کے جانے کے لیے انسان کو چاہیے کہ مہمانی سے پہلے تیاری کرے، یعنی کسی گھر میں ہم مہمان بن کے جا رہے ہیں یا کسی کو اپنے گھر میں مہمان بلا رہے ہیں، تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ مہمان بن کے جانے سے پہلے یا کسی کو مہمان بلانے سے پہلے انسان اپنی تیاری کر لے. کسی اور کے گھر میں جا کر انسان تیار نہیں ہوتا ہے بلکہ جانے سے پہلے تیار ہوتا ہے، یا کسی اور کے گھر میں بلا کر انسان تیار نہیں ہوتا ہے بلکہ انسان بلانے سے پہلے تیاری کرتا ہے. تو ماہ رمضان میں ہم پروردگار کے مہمان ہیں، ماہ رمضان میں ہم پروردگار نے ہمیں اپنی مہمانی میں بلایا ہے، اپنے گھر بلایا ہے نعمتوں، رحمتوں اور کرامتوں سے نوازنے کے لیے. جب وہ ہمیں بلا رہا ہے اپنے گھر، اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے، تو اصول یہ ہے کہ جانے سے پہلے انسان تیار ہو جائے، اس کے گھر اور اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے. تو ماہ رمضان مبارک ہے ماہ مہمانی خدا، پروردگار کے مہمانی میں جانے والا مہینہ ہے. چونکہ اس میں جا رہے ہیں ہم لوگ، داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. کس چیز کے ذریعے سے تیار کریں؟ ظرف کو تیار کر لیں تاکہ رحمتوں کا نزول ہو سکے، اپنے دل کو تیار کر لیں تاکہ برکتوں کا نزول ہو سکے. اور رحمتوں اور برکتوں کا مرکز ہے قرآن، اور اپنے دل کو اتنا پاک بنا لیں کہ قرآن کی آیتیں ہمارے دل پر اتر سکیں. صلوات پر محمد و آل محمد. کرم پروردگار کا اتنا عظیم ہے کہ ماہ شعبان کے آخری خطبے میں پیغمبر اسلام نے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ مومنین کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان تک جائیں. کوئی توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، مومنین کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہ رمضان کو ڈھونڈتے ہوئے جائیں، بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر رمضان، خود ماہ رمضان تمہارے گھر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ ڈھونڈتے ہوئے جائیں، اس کا پتا نہ ہو آپ کو، ایڈریس کا پتا نہ ہو، اس کے منزل کا پتا نہ ہو، بلکہ ماہ رمضان خود آپ کے گھروں تک آ رہا ہے. قد اقبل الیکم شہر رمضان، کس طریقے سے آ رہا ہے یہ ماہ رمضان؟ خالی ہاتھ نہیں ہے، بالرحمت والکرامت والمغفرہ. یہ ماہ رمضان تین عظیم نعمتوں کو لے کر آ رہا ہے، جس میں پہلی نعمت کا نام ہے رحمت، دوسری نعمت کا نام ہے کرامت، اور تیسری نعمت کا نام ہے مغفرت. بالرحمت والکرامت والمغفرہ، اس میں رحمتیں بھی ہیں، اس میں کرامتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور اس میں مغفرت بھی ہے. اور علماء کرام نے کہا ہے کہ تین صفتوں کا تذکرہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے، ایک رحمت، دوسرے کرامت، اور تیسرے مغفرت. یعنی ماہ رمضان کو تین حصوں میں تقسیم کرو، پہلے 10 دن رحمتوں والے ہوں گے، دوسرے 10 دن کرامتوں والے ہوں گے، اور تیسرے 10 دن مغفرت والے ہوں گے. یہ سارے دن جب تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے تب جا کر ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا ہمیں پتہ چلے گا. تو ماہ رمضان قریب آ چکا ہمارے، ہمارا استقبال کر رہا ہے ماہ رمضان رحمتوں کے ذریعے سے، کرامتوں کے ذریعے سے، اور مغفرتوں کے ذریعے سے. ہوا شہر عند اللہ افضل شہور، ماہ رمضان اللہ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، اس کے نزدیک جو خالق کائنات ہے، جو قادر ہے، علیم بھی ہے، قدیر ہے، اس کے نزدیک بہترین مہینہ ہے. وہ جو افضل ہو کر چنتا ہے تو افضل ترین چیزوں کو چنتا ہے. شخصیت جتنی بلند ہوگی اس کا انتخاب بھی اتنا ہی بلند ہوگا. لفظوں پر توجہ کیجیے گا، شخصیت جتنی بلند ہوگی اس کا انتخاب بھی عظیم ہوگا. وہ کہہ رہا ہے ان دینا ان اللہ الاسلام، میرے نزدیک بہترین دین اسلام ہے، سوائے اسلام کے کوئی دین میرے نزدیک نہیں ہے. چونکہ پروردگار چن رہا ہے تو لہٰذا یہ دین بہترین دین ہوگا، اور چونکہ پروردگار چن رہا ہے وہ رات بہترین رات ہوگی، چونکہ پروردگار انتخاب کر رہا ہے وہ دن بہترین دن ہوگا، اور وہ مہینے کا انتخاب کر رہا ہے تو وہ مہینہ بھی بہترین مہینہ ہوگا. کہا شب قدر رات ہے، انتخاب پروردگار ہے، بہترین رات. الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. اس دن کا انتخاب کون کر رہا ہے؟ پروردگار. وہ دن بہترین دن ہوگا، اور وہ مہینہ بہترین مہینہ ہوگا جس کا انتخاب تو پروردگار کر رہا ہے. وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک. کس مہینے کو پروردگار کر رہا؟ ہم نے انتخاب کیا. قرآن مجید میں ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے، وہ رمضان. جتنے ہمارے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں ایک ہی نام قرآن مجید میں آیا ہے، وہ ہے ماہ رمضان. اس رمضان کے نام کو پروردگار نے رکھا اور پروردگار نے چن لیا ہے. تو افضل الشہور عند اللہ شہر رمضان، بہترین مہینہ، فضیلت والا مہینہ پروردگار کے نزدیک ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اسے پروردگار نے چنا ہے. کیوں بہترین مہینہ ہے؟ دلیل بھی چاہیے. وہ ایام ہو افضل الایام، چونکہ ماہ رمضان کے دن بہترین دن ہے. وہ لیالی ہے افضل اللیالی، اور اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. وہ ساعات ہو افضل الساعات، اور اس کے لمحے، گھنٹے اور دقیقے جتنے بھی ہیں سب کے سب بہترین لمحے، بہترین منٹ گزریں گے ماہ رمضان کے. چونکہ ہر اعتبار سے ماہ رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، تو پروردگار نے اس مہینے کو چن لیا ہے. وقد جعلت دعائتم فیہ الی ضیافت اللہ، تمہیں پروردگار کی ضیافت میں اس مہینے میں بلایا گیا ہے. وہ جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں کرامت والا بنایا پروردگار نے اس مہینے میں. کس مہینے میں؟ ماہ رمضان میں. کہ پروردگار نے تمہیں اپنی مہمانی میں بلایا، اور بلایا اور بلانے کے بعد تمہیں کرامتوں والا بنایا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ تم تو جو چاہتا ہوں میرے عزیزو، فائدہ کیا ہوگا؟ ماہ رمضان میں ہم آ گئے، داخل ہو گئے، پروردگار کے مہمان بن گئے، پروردگار ہمیں رحمتوں سے نواز رہا ہے، کرامتوں سے نواز رہا ہے، مغفرتوں سے نواز رہا ہے. یہ مہینہ ہی کچھ ایسا ہو گیا تو پروردگار اس مہینے میں داخل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا چیزیں ہمیں ملیں گی؟ وہ انفاسکم فیہ تسوی، یہاں پر مومن اپنی معراج کی منزلوں کو طے کرے گا. یہاں پر پتا چلے گا کہ ماہ رمضان کی خصوصیتیں کیا ہیں. پروردگار جس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے اس کی برکتیں کیا ہیں. وہ انفاسکم فیہ تسوی، ماہ رمضان میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح کے برابر ہے. یعنی جیسے سانس آتی ہے اور جاتا ہے سانس، اس میں تسبیح کا ثواب لکھا جائے گا. وہ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے. تسبیح یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ اس چیز کہنے کا جو ثواب انسان کو ملتا ہے، کہنے پر جو ثواب ہے، اب ماہ رمضان میں سانس لینے پر تو ثواب ملے گا. یعنی جو قولی عمل ہے وہ حالی عمل بنے گا. جو بات کرنے پر ثواب مل رہا تھا، ذکر کرنے پر ثواب مل رہا تھا، اب خاموش ہو، تمہارا نفس جو سانس لے رہا ہے، تمہارا بدن جو سانس لے رہا ہے، اس پر ثواب ملتا چلا جائے. یعنی روزہ دار اگر خاموش بھی بیٹھے تو ثواب بڑھتا چلا جائے گا. خاموشی پر ثواب ہے. اب تک بولنے پر ثواب تھا، اب خاموشی پر ثواب ہے. وہ انفاس کم سی ہے تسبیح، وہ نام کم سی ہے عبادت. ماہ رمضان میں تمہارا سو جانا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح، اور تمہارا سو جانا عبادت ہے. دوسرے مہینے میں جاگ کر عبادت کرنے سے عبادت کا ثواب ملتا تھا، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں سو جانا بھی عبادت ہے. بس انہوں نے یہاں تک کہا دن میں روزہ رہے، رات میں تو روزہ نہیں ہے، لیکن دن کے روزے کا اثر رات کی نیند پر بھی ہوگا. یعنی جو دن میں روزہ رکھ چکا ہے وہ رات میں بھی سو جائے تب بھی اس کا سونا عبادت ہے. اس لیے کہ روزہ یعنی 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے، 12 گھنٹے، 14 یا 17 گھنٹے کا مسئلہ نہیں ہے. روزہ دار یعنی 24 گھنٹوں میں جاگتا رہتا ہے، اس لیے کہ دن میں روزہ رکھ چکا ہے، رات میں اس کا سونا بھی عبادت کے برابر ہے. یہ سونا بھی سونا ہے. وہ نو مکم کی ہے عبادت، تمہارا سو جانا بھی عبادت ہے. پہلا فائدہ انفاس کم فی ہے تسبیح، دوسرا فائدہ نو مکم فی ہے عبادت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرا فائدہ وہ دعا کم فی ہے مستجاب. دوسرے مہینے میں دعا کے لیے سبب شرائط ہے، ماہ رمضان خود شرط قبولیت دعا ہے. اس مہینے میں تم دعا کر کے تو دیکھو تمہاری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. وہ دعا اکم فی ہے مستجاب، تمہاری دعائیں اجابت کی منزل تک پہنچ جائیں گی. کیوں؟ روزہ دار دعا کر رہا ہے، ایک صائم دعا کر رہا ہے. پروردگار حضرت موسیٰ سے کہا ہے، موسیٰ آئے نہیں میری مراد مناجات کے لیے، دعا کرنے کے لیے ہر دن آیا کرتے تھے، آج کیوں نہیں آئے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار میں روزہ رکھ چکا تھا. آواز قدرت آئی، روزہ دار تھے تو اور زیادہ آتے، اس لیے کہ پروردگار جزا دینے والا ہے روزہ داروں کے لیے. حضرت موسیٰ نے کہا، پروردگار روزے کی وجہ سے میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی، مجھے شرم کا احساس ہوا کہ بارگاہ پروردگار میں جاؤں اور منہ سے بدبو آئے، کیسے مناجات کروں؟ تو پروردگار کی آواز آئی، اے موسیٰ، روزے کی حالت میں جو روزہ دار کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، میرے نزدیک وہ مشک و عنبر سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ خوشبو یا بدبو کا معیار نہیں ہے، معیار یہی ہے کہ تم اگر میری اطاعت میں روزہ رکھ لو گے، تمہاری منزلت اتنی عظیم ہو جاتی ہے کہ تمہارا وجود ہی معطر بن جاتا ہے، تمہارا وجود معطر بن جاتا ہے. تم خوشبو پھیلانے والے ہو. کس کی کیسی خوشبو؟ یہ عطر اور سنت کی خوشبو نہیں ہے، یہ عبادت اور اطاعت کی خوشبو ہے. جب یہ خوشبو پھیلتی ہے تو جس محفل اور جس مجلس میں وہ جاتا ہے روزہ دار، اس مجلس اور اس محفل میں نور ہی نور پھیل جاتا ہے. تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اجابت کی منزل پہ پہنچا دیتا ہوں. کب؟ جب روزہ رکھتا ہے مومن. وہ دعا کم فی ہے مستجاب. چوتھا فائدہ بھی بتا دوں، وہ عمل کم فی ہے مقبول، تمہارا عمل ماہ رمضان میں قبول شدہ ہے. یہ نہیں کہ قبول کیا جائے گا، نہیں، قبول ہو چکا ہے. یعنی اگر تم اس رمضان مبارک رمضان میں قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہارا عمل قبول، نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول. دوسرے مہینے میں کتنی شرائط ہے ایک عمل کو قبول کروانے کے لیے، ایک عمل کو قبول کی منزل تک پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو، کیسی نیت ہونی چاہیے، کیسا معیار ہونا چاہیے. لیکن ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں اگر تم کوئی بھی کام انجام دیتے ہو تو تمہارا کام قبول ہو جاتا ہے. کیوں؟ پروردگار اپنی رحمت کی طوفان میں، اپنی برکت کی طوفان میں، اپنی مغفرت کی طوفان میں تمہارے قلیل عمل کو عظیم بنا دے گا قبول کر کے. جب وہی عمل عظیم ہوتا ہے تو قبول ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی نجیب بلاغہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ عمل کیسے کم ہوگا جو قبول شدہ ہے. عمل وہ کیسے کم ہوگا, اسے کم مت سمجھو. ارے میں دو رکعت نماز پڑھوں, یہ دو رکعت نماز پڑھنے میں کیا ہوگا, پڑھے گا تو زیادہ پڑھیں گے نہیں تو چھوڑ دیں گے. مولا کرم کرے ایسا نہیں ہے, اگر وہی دو رکعت نماز اگر قبول ہو جائے تو پھر کم نہیں ہوگا. ارے میں ایک روپیہ بھی ایک سکہ دوں رہا ہے خدا نے, میں کیسے دوں, شرم آتی ہے, میں دو جانا دوں. مولا کرم کہ نہیں, کم پر افسوس نہ کرو, قبول ہونے پر فخر کرو. یہ کم ہے یہ کر کے حیا نہ کرو, بلکہ یہ سوچو جو قبول ہو چکا ہے وہ عظیم ہوتا ہے, ممکن ہے بڑا بہت سے بڑا عمل بھی قبول نہ ہو اور چھوٹا سا عمل بھی قبول ہو جائے. جو قبول ہو جاتا ہے وہ عظیم بن جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو عظیم بن جاتا ہے. ماہ رمضان میں نے دیکھا کہ عملکم فی قبول مقبول, تمہارا عمل مقبول ہو جاتا ہے. پھر میں نے زیارت حسین میں یہ لفظ کو دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو میرے بیٹے حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا ایک حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا. جو ایک مرتبہ زیارت کرے گا حج اور عمرہ مقبولہ کا ثواب دیا جائے گا, یعنی قبول شدہ حج کا ثواب. پروردگار یہ کیسے ہے, کہاں برکتوں کرامتوں اور مغفرت کے طفیل میں ہیں. یہ منزل توحید ہے, وہ منزل امامت ہے. یہاں پر تمہارا سانس لینا تسبیح کے برابر ہے, تمہارا سو جانا عبادت کے برابر ہے, تمہارا دعا کرنا قبول کر لیا جائے گا, تمہارا عمل کرنا قبول کر لیا جائے گا. مومن جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا بندہ ہے. اب ہر عبادت کی جزا معلم ہے, لیکن روزہ وہ عبادت ہے اس کی جزا میں خود دوں گا. انا اجزا بھی نہیں, میں خود روزہ دار تو روزے کی جزا ہوں. یعنی گویا روزہ دار روزہ رکھ کر مجھے پا لیتا ہے. جب جو انسان خدا کو پالے اس انسان غنی ہو جاتا ہے, وہ انسان امیر ہو جاتا ہے, وہ انسان سرمایہ دار بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اس کے پاس خدا ہے. ماہ رمضان آ چکا, ماہ رمضان میں روزوں کی توفیق ہو چکی, فائدہ بھی ہمارے پاس یہ ہے. ماہ رمضان ہمارے قریب آ چکا, ہمارے گھر آ چکا ہے, ہم اللہ کی مہمانی میں داخل ہو چکے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. تو کیا دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں, کیا دعا کریں؟ دو چیزوں کی دعا کریں. ایک, فاسأل اللہ ربکم, اللہ سے دعا کرو تم, بالنیات سابقا وبقلوب طاہرا. دو چیزیں تمہیں میں چاہیے دعا کے لیے, ایک نیتیں پاک ہو اور دوسرے دل پاک ہو. دو چیزیں چاہیے دعا کے لیے, صرف دو چیزیں چاہیے ماہ رمضان میں. ایک, بالنیات سابقا, سچی نیتیں ہوں. کس لیے میں ماہ رمضان میں داخل ہو رہا ہوں؟ آدمی اگر اپنے مقصد اور ہدف کا اعلان کر دے, عبادت اس کی میراث تک پہنچ جاتی ہے. بس اپنے ذہن کو مقصد اور ہدف تک لے آئے انسان. کس لیے آ رہے ہیں ہم سینٹر؟ ہو ہدف انسان جو چاہے بیان کر سکتا ہے, دوستوں سے ملنے کا ہدف ہے یا عبادتوں میں شریک ہونے کا ہدف ہے. اگر دوستوں سے ملاقات ہے اس میں بھی فائدہ ہے, اس میں بھی ثواب ہے, لیکن یہ ثواب کہاں ہے اور عبادتوں میں شریک ہونے کا ثواب کہاں ہے؟ انسان اپنے ہدف کے تعین میں تھوڑا بہت تبدیلی لے آئے, وہ ہدف انسان کو میراث تک پہنچا دیتا ہے. میں سر سجدے میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ ثواب کے لیے یا اللہ سے قریب ہونے کے لیے؟ ثواب کے لیے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ منزل اور ہے جو انسان کو میراث تک پہنچا دیتی ہے. بس ہدف کا تعین ہو جائے, جو انسان ہدف کے بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان معراج تک پہنچ جاتا ہے. کس لیے آ رہا ہوں میں؟ فاسأل اللہ ربکم, اپنے پروردگار سے دعا کرو. کس چیز کے لیے میں دعا کروں؟ کن چیزوں کے ذریعے سے؟ بنیات سابقہ, نیت سچی ہو, دل پاک ہو. اور دو چیزوں کے لیے دعا کرو, ایک نسیان ہی وہ تلاوت کتاب ہی. ایک دعا میں یہ چاہیے کہ پروردگار روزے کی توفیق دے, اور دوسری دعا یہ چاہیے قرآن کی تلاوت کی توفیق دے. روزہ رکھ سکوں؟ اکثر لوگ وقت دیکھیں گے, 16 گھنٹے روزہ رکھنا ہے, 17 گھنٹے, ارے اس کی بارگاہ میں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. عبادت فرض کرنے والا پروردگار جانتا ہے بندے کی طاقت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، استعداد کیا ہے، وہ دیکھ کر فرض کرتا ہے. وہ ہماری طاقت سے زیادہ کسی بھی چیز کو فرض نہیں کرتا، واجب قرار نہیں دیتا. اس نے دیکھا ہے ہماری صلاحیت کیا ہے، ہماری استعداد کیا ہے، ہماری قوت کیا ہے، دیکھ کر اس نے فرض کیا ہے. ایک روزی کے رکھنے کی دعا کرو اور دوسرے اپنی زندگی کا منصور، اپنی زندگی کا قانون قرآن مجید کی تلاوت کی دعا کرو. اس لیے کہ یہ بھی سب کی توفیق نہیں ہو سکتی. امام خمینی علیہ رحمہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ماہ رمضان جب بھی آتا تھا آپ روزانہ 10 جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے، 10 جز روزانہ، وہ بھی رہبر، وہی امت کی ذمہ داری بھی ہے، 10 جز قرآن کی تلاوت کرتے تھے. جب ان کی شاگرد پوچھتے تھے آپ کا 10 جز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تقریباً 5 گھنٹے چاہیے انسان کو 10 جز قرآن کی تلاوت کے لیے، تو امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے تھے جو طاقت مجھے اس کتاب سے ملتی ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتی، جو توانائی اور جو قوت مجھے یہاں سے ملتی ہے کسی اور مرکز سے مجھے نہیں ملتی. اس لیے کہ یہ میری زندگی کا دستور ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اپنی زبان سے پڑھ رہا ہوں. اس میں نور ہے جو میرے دل سے رابطہ برقرار کرتا ہے، یہ نور مجھے اللہ سے قریب کر دیتا ہے، یہ نور مجھے قوانین سے قریب لے آتا ہے. 2 چیزوں کے لیے دعا کیجئے، 1 رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق اور دوسرے تلاوت قرآن مجید کی توفیق. جس کے لیے یہ 2 چیزیں حاصل ہو گئیں وہ عبادتوں سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. ماہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اپنے آپ کو پاک کرنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان مقدمہ ہے ماہ محرم کے لیے، ماہ رمضان مقدمہ ہے ماہ محرم کے لیے. ماہ محرم جہاد کا مہینہ ہے، ماہ محرم قیام کا مہینہ ہے، ماہ محرم انقلاب کا مہینہ ہے. ماہ محرم تک پہنچنے کے لیے ماہ رمضان سے تیاری ضروری ہے. جب تک انسان کا دل پاک نہیں ہوتا وہ قیام نہیں کر سکتا، جب تک دل پاک نہیں ہوتا وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا، جب تک خود سے شروع نہیں ہوگا تربیت کا کام اس وقت تک وہ دوسروں کی تربیت کے لیے قیام نہیں کر سکتا. اگر چاہتے ہیں ماہ محرم میں سارے عالم کی اصلاح ہو سکے، سارے عالم میں قیام برپا ہو سکے، انقلاب برپا ہو سکے، تو ماہ رمضان سے اپنے آپ سے شروع کرنا چاہیے. میں یہاں سے شروع کروں تاکہ محرم تک پہنچ سکوں. وہ انقلاب کا مہینہ ہے، وہ قیام کا مہینہ ہے، وہ نفس سے جہاد کا مہینہ ہے، وہ برائیوں کے مقابلے میں جہاد کا مہینہ ہے. میں یہاں تک پہنچ سکوں. اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے انسان تھوڑا بہت ارادہ بنائے، امید ہے کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے. آخر میں وہ حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں جس صحابی نے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے میں کوشش کروں ان چیزوں پر عمل کرنے کے بعد اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی رہیں، اللہ بھی راضی رہے، لوگ بھی راضی رہیں، میرے مال میں برکت ہو، میری عمر طولانی ہو، میرا بدن سالم رہے، تندرست رہے، اور میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں. حدیث سنیے گا، خوبصورت حدیث ہے. آج کی اس پہلی تقریر اور ماہ رمضان کے استقبال میں آپ کے لیے تحفہ ہے. یا رسول اللہ مجھے بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں کے ذریعے سے میں کوشش کروں گا تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لوگ مجھ سے راضی ہو جائے، میری مال میں برکت ہو، میری عمر میں برکت ہو، میرا بدن سالم رہے، اور میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں جنت میں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے تو پرہیزگار بن جا، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تجھ سے راضی ہو جائیں تو لوگوں سے کوئی امید مت رکھ، وہ لوگوں سے تو توقع نہ رہے، تو توقع ختم ہو جاتی ہے تو لوگ بھی تجھ سے راضی ہو جاتے ہیں، اگر تمہاری توقعات بڑھ جائیں گے تو لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے. اگر چاہتا ہے کہ مال میں برکتیں ہوں تو صدقہ دیا کر، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عمر طولانی ہو تو رشتہ داروں سے محبت کر، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا بدن سالم رہے تو روزہ رکھا کر، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں رہے تو سجدے کیا کر، جتنا تو سجدے کرے گا اتنا ہی پیغمبر سے قریب ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ اہل بیت ملیں گے عبادتوں میں، اہل بیت ملیں گے سجدے اور قیام اور روزوں میں، جہاں تک انسان پہنچ جائے پھر وہ اہل بیت کے ساتھ رہے گا، دنیا میں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی رہے گا.
نعرہ سلام،
دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہوگا اور آخرت میں بھی اہل بیت کے ساتھ ہوگا. اللہ سے دعا کرو توفیقات کی، یہ توفیقات جب انسان کے شامل حال ہو جائیں گے اس کی اپنی تربیت ہوگی اور اس کے گھر کی تربیت ہوگی. روزے کے کچھ انفرادی فوائد ہیں، کچھ اجتماعی فوائد ہیں، ایسے فوائد جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا. روایت میں ہے کہ جب پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے، خطبہ شعبانیہ جو آخری جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے، کہ ماہ رمضان قریب آ رہا ہے اور سعید وہ انسان ہے سعادت مند تو اس مہینے میں بخشا جائے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے. اس سے بڑھ کر کوئی ماحول اور اس سے بڑھ کر کوئی مہینہ ہمیں نہیں ملتا. جب پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی نگاہ مولا کائنات کے چہرے پر پڑی، تو چہرے پر جو ہی پیغمبر اسلام کی نگاہ پڑی تو پیغمبر اسلام نے پوچھا، اے علی تمہارا اس مہینے میں کیا ہوگا کہ روئے زمین پر اولین اور آخرین میں اصل اولین آخرین ہوگا، اپنی ضربت کے ذریعے سے تمہاری داڑھی کو خون سے سرخ کر دے گا. پتا ہے مولا کائنات نے کیا سوال کیا؟ اس لیے ماہ رمضان کو کہتے ہیں ماہ علی، یہ امام علی کا مہینہ ہے، یہ قرآن ناطق بھی ہے اور قرآن صامت کے مفسر بھی ہیں. اے علی تمہارا کیا ہوگا کہ اسی مہینے میں تمہارے سر پر ضربت لگے گی؟ تو مولا کائنات نے پلٹ کر ایک ہی سوال کیا تھا، یا رسول اللہ کیا میں اللہ کے دین پر رہوں گا؟ کیا میرا دین سلامت رہے گا؟ تو پیغمبر اسلام گواہی دے رہے ہیں ہاں علی تمہارا دین سالم رہے گا. تب مولا کائنات نے کہا، چاہے میرے سر پر ضربت لگے یا میری جان اس دنیا سے چلی جائے، جائے تو جائے، اگر دین سلامت رہے گا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرے، ہر لمحہ کامیابی کا گزرے گا. اسی لیے علی نے وہی جملہ دہرایا جو آپ نے پہلے کہا تھا، 20 سال 23 سال بعد بھی پیغمبر کائنات نے وہی جملہ فرمایا کہ فزتو و رب الکعبہ، رب کعبے کی قسم میں کامیاب ہو گیا. در حقیقت انسان کی کامیابی اس کے توفیقات میں ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان کے طفیل میں خصوصاً مولا رمضان مولا علی کے صدقے میں پروردگار ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان میں ہم غریبوں مسکینوں اور فقراء کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ماہ رمضان کے روزوں کی گرمی کے وسیلے سے قیامت کی گرمی کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. امید ہے کہ ہم سب مل کر ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، ہاتھ بتائیں گے کہ ماہ رمضان کو بے خوشی اور بے احسن آغاز کریں، اور انشاءاللہ اسی خوشی اور اسی شادابی اور اسی تراوت کے ساتھ ہم ماہ رمضان کو ختم کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.